السلام عليكم. أحمده وأصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را سیریز کی دوسری سورت سورہ ہود ہے، جو 123 آیات اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ انباء الرسل پر مشتمل ہے، یعنی رسولوں کے حالات و واقعات. انباء جمع ہے نبا کی، اور نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو. یہ اصطلاح اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 120 میں وارد ہوئی ہے، جس میں قرآن مجید میں انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات کے بیان کی جو اصل غرض و غایت ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، وَقُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا تُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رسولوں کے حالات و واقعات اور ان کی خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں، تو اس لیے کہ ان کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کو ثبات عطا فرمائیں، اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے. یہ تمام خبریں سرتاسر حق ہیں، اور اہل ایمان کے حق میں یہ نصیحت و موعظت بھی ہے اور یاد دہانی. اگر سورہ یونس کے ساتھ تقابل کیا جائے تو متعدد اعتبارات سے ایک عکسی نسبت سامنے آتی ہے، یعنی ریسیپروکل ریلیشن شپ. سورہ یونس کے 11 رکوعوں میں سے صرف 2 رکوعوں میں رسولوں کے حالات مذکور ہیں، جبکہ سورہ ہود کے 10 رکوعوں میں سے 7 رکوع انباء الرسل پر مشتمل ہیں. پھر سورہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قدر تفصیل کے ساتھ آئے، یعنی تقریباً 1.5 رکوعوں پر پھیلے ہوئے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے حالات اجمال کے ساتھ نصف رکوع میں ہیں، اور بقیہ انبیاء اور رسول کا ذکر اجمالاً ہوا ہے. جبکہ سورہ ہود میں پورے 2 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات کا بیان ہے، اور پھر ایک رکوع میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا ذکر ہے، اور آخر میں صرف چند آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات میں وہ منظر بڑا درد انگیز ہے، بڑا پیتھیٹک ہے، جس میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بیٹے کے غرق ہو جانے کا بیان ہوا. واقعہ یہ ہے کہ ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم من الرسل میں سے ایک نہایت اولو العزم رسول، لیکن معاملہ وہی ہے جو شاعر نے کہا کہ الرب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى. رب رب ہی ہے، خواہ وہ کتنا ہی نزول اقدار فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بلند مقام پر فائز ہو جائے. ذرا اس منظر کشی کو ملاحظہ کیجیے. ارشاد ہوتا ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑوں کے مانند تھے. بنادا نوح ابنہ وکان فی معذر یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. اور نوح نے پکارا اپنے بیٹے کو، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، ان کا ساتھ مت دو. لیکن وہ کافر بیٹا، اس کا سارا تکیہ، توکل، دار و مدار اور انحصار مادی اسباب و وسائل پر تھا. اس نے جواب میں کہا، قال صحابی الى جبلی یعصمنی من الماء. یہ سامنے پہاڑ ہے، میں ابھی پہاڑ پر چڑھا جاتا، وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا اور میں اس طوفان میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح فرماتے ہیں، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. آج کے دن اللہ کے اس حکم سے بچانے والی کوئی چیز نہیں، ہاں جس پر اللہ ہی رحم فرما دے. وحال بینہم الموت. ذرا اس درد انگیز منظر کا تصور کیجئے، یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ بڑی سی موج باپ اور بیٹے کے مابین حائل ہو گئی، وکان من المغرقین، اور حضرت نوح کا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا. بعد میں حضرت نوح نے فریاد کی، ایک دکھی باپ کے دل کی فریاد ہے، فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ بالکل برحق ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو تو بچا لے گا اور تو تمام حکم کرنے والے اور فیصلے کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا. جواب سنیے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ نے جواب ارشاد فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں، بلکہ وہ تو مجسم ایک عمل بد کی شکل اختیار کر چکا تھا. فلا تسأل ما ليس لك به علم، مجھ سے ایسی چیز کا سوال مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور اے نوح میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت بنو. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لی به علم. اب یہ ہے مقام عبدیت، اللہ کا وہ بندہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کر رہا ہے، پروردگار میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے کوئی ایسا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہ ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور اے رب، اگر تو نے مجھے بخش نہ دیا، معاف نہ کر دیا اور تیری رحمت نے مجھے اپنے سائے میں نہ لے لیا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، یہ ہے مقام عبدیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان آیات مبارکہ میں کتنی تسلی و تشفی ہے. آپ کا دل کس قدر زخمی تھا یہ دیکھ کر کہ آپ کے قریبی اعزاء و اقارب ایمان نہیں لا رہے، آپ کے انتہائی چہیتے اور محبوب رشتہ دار وہ کفر پر اور انکار اور اراد پر اڑے ہوئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے جو صدمہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ سنا دیا تاکہ اس کے ذریعے سے حضور کے زخمی دل پر بھی ایک مرہم کا اظہار کیا جائے. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم عاد کا ذکر ہے، پھر ایک رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم قوم سمود کا ذکر ہے، اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا قول نقل ہوا ہے قوم صالح کا. انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا. اے صالح، یہ تم نے کیا دعوت شروع کر دی، آباء و اجداد کے دین سے بغاوت کر دی، ہمیں تم حکم دے رہے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم تو ہماری آنکھوں کا تارا تھے، تم تو ہمارے محبوب تھے، تمہارے اندر تو ہمیں صلاحیتیں نظر آ رہی تھیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم باپ دادا کا نام روشن کرو گے اور تم نے بالکل الٹی روش اختیار کر لی. یہی معاملہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ قریش کی آنکھوں کا تارا تھے، آپ اپنی قوم کے انتہائی محبوب فرد تھے، آپ کو الصادق والامین کے خطابات اسی قوم نے عطا کیے تھے جس نے کہ بعد میں بدترین دشمنی کی روش اختیار کر لی. تو یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انباء الرسل کی صورت میں گزشتہ ایام کا ایک آئینہ رکھا جا رہا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور جب فرشتے حضرت اسحاق کی ولادت کی بشارت لے کر آئے اور حضرت سارہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ کیا اب اس محاقے میں میں جنوں گی اور میرے یہ شوہر جو بالکل بوڑھے خوش ہو چکے ہیں کیا ہمارے ہاں اولاد ہوگی، تو فرشتوں کا جواب ملازہ ہو، اتا جبیر من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت. اے رسول کے اہل بیت، اے رسول کے گھر والوں، اے رسول کی بیوی، اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمتیں ہو تم پر. کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں بھی اس بات کو بڑا عجیب سمجھ رہی ہو کہ وہ تمام مادی اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو کر جو چاہے کر گزرے؟ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون. اس کو صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ بات ہو جاتی ہے. پھر حضرت لوط کا ذکر آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ جس صورتحال سے دوچار ہوئے تھے جبکہ اس کی جبکہ ان کی قوم نے گھیر لیا تھا ان کے گھر کو, فرشتے ان کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, اور یہ معلوم ہے کہ بدترین سیکشول پرورشن تھی اس قوم کے اندر کہ جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. جب وہ قوم خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کر اپنے شہوت سے مغلوب ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کو کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اس وقت انتہائی حسرت کے انداز میں حضرت لوط فرماتے ہیں الیس منکم رجل رشید, کیا تم نے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو شریف ہو اور بامربت ہو؟ اور جب اس پورے مجمعے میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ نکلا جو حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت کرتا اور انہیں بچاتا قوم کے اس اقدام سے, تو انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ ادا کیے, لو النبی بکم قوت او آوی الى رکن شدید, کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے کے اندر پناہ دے سکتا. حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے, وہ تو پہلے ہی ایک مضبوط سہارا انہیں حاصل تھا, وہ مضبوط قلعے میں تھے اور وہ مضبوط قلعہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. اس کے بعد حضرت شعیب کا ذکر آتا علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی قوم میں معاشی بے راہ روی بہت آ چکی تھی, تولنے میں کمی بیشی, اسی طریقے سے دھوکہ اور فریب, لوٹ مار کا معاملہ, راہزنی, یہ ان کے ہاں بہت زیادہ رواج پا چکی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب انہیں ان باتوں سے روکا تو ان کا قول ملاحظہ ہو, قالوا یا شعیب اصلاتوں کا تامروں کا نتوں کا ما یعبد آباؤنا او من نفل فی اموالنا ما نشاء, یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہنیت. انہوں نے یہ کہا کہ اے شعیب, کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں کہ جن کی عبادت, جن کی بندگی اور پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, اور تمہاری نماز اور تمہارا دین یہ حکم دیتا ہے, ہمیں روکتا ہے اس سے کہ ہم اپنے اموال کے بارے میں جو چاہے کریں, ہم اپنے مالی معاملات کو جس طرح چاہے نپٹائیں. یہ آزادی ہے جو آج کا سرمایہ دار بھی چاہتا ہے. حلال و حرام کی حدود و قیود اسے پسند نہیں ہے, صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز کی کا فرق اور تمیز جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ منمانی کرے, انف والا باقی اموال نامان شاہ, ہم اپنے اموال میں جو چاہے کریں, ہمیں اس کی پوری چھوٹ اور آزادی ہونی چاہیے.